مثلا درج کیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام قرون یزید کے خلاف یزید سے ٹکراؤ عظیم اہداف رکھتا ہے اپنے اندر، عظیم مقاصد کا حامل ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے، ان کی نگاہ حق شناس سے حقائق مخفی نہیں رہ سکتے۔ فتنے کی تعریف یہ ہے کہ جب گرد و غبار اٹھتا ہے اس وقت چیزیں صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتی، دھندلائی بھی دکھائی دیتی۔ فتنے کا اثر یہ ہوتا ہے، درست طرح سے چیز کو نہیں دیکھا جاتا، نہیں نظر آتا۔ جو شخص بابصیرت ہوتا ہے، جو تیز بین ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، وہ حقائق کو دیکھ سکتا ہے۔ یزیدیت کا فتنہ، جب یزیدیت کا گرد و غبار اٹھا تو لوگوں کو چیزیں صحیح طرح سے نہیں دکھائی دیتی تھیں، دھندلائی ہوئی دکھائی دیتی تھی، تشخیص نہیں دے سکتے تھے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام، ہمارے بارہ کے بارہ امام، اول سے آخر تک تمام کے تمام امامت سے تعلق رکھنے والے تمام فضائل میں مشترک ایک۔ مثلا اللہ کے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں شہر علم مولوی اس کا دروازہ ہے۔ صرف مولا علی نہیں، یہ بارہ کے بارہ اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ ٹپڑے محمد والے محمد، کیوں؟ ایک بار پھر بھیجے محمد والے محمد بات۔ کیوں؟ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم۔ کیوں شہر علم ہے آپ؟ کیا اس لیے کہ یتیم عبداللہ ہے؟ کیا اس لیے کہ حضرت ہاشم کی اولاد میں سے ہے؟ نہیں، اس لیے مدینہ العلم ہے کیونکہ خاتم الانبیاء، کیونکہ خاتم الانبیاء، اس لیے مدینہ العلم اور شہر علم ہے۔ مولا علی علیہ السلام کیوں باب مدینہ العلم ہے؟ اس لیے کہ حضرت مطالب کے بیٹے ہیں، تو پھر حضرت عقیل بھی مدینہ العلم ہوتے، اس لیے کہ ہاشمی جوان ہے؟ نہیں، اس لیے باب مدینہ العلم ہے کیونکہ امام ہے اور جانشین رسول خدا۔ جب اس لیے باب مدینہ العلم ہے کہ وہ جانشین رسول ہے، وصی رسول ہے، تو پھر بارہ کے بارہ امام وصی رسول ہے اور سارے کے سارے باب مدینہ العلم ہے۔ رکن محمد والے محمد، لہذا ہمارے پاس ان کے ذریعے جو بھی علم آئے گا وہ اسی شہر علم سے آئے گا جو ختمی مرتبت کے پاس ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ تقریر کہتے ہیں امام کے سامنے، معصوم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور امام اس سے نہ روکے۔ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجت ہے ہمارے لیے۔ کیوں حجت ہے؟ کہ معصوم سے جو کچھ آئے گا وہ باب مدینہ العلم ہمیں مدینہ العلم سے دے گا۔ روپڑے محمد والے محمد، اللہ
اللہ صلی علی محمد۔
اس لیے ہمارے آئمہ کو حق کیا یہ کہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی مرضی ہے یہ کہیں, میرے بابا علی نے کہا ہے اور ان کی مرضی ہے یہ کہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے اور ان کی مرضی ہے یہ کہیں اللہ نے کہا ہے. تم پڑے محمد والے محمد والے لہذا ہمارے آئمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے جو ہدایت کے اسباب مہیا کیے ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ دینی, انہیں پڑھنا چاہیے. اگر ہم ان سے بیگانہ رہیں گے تو پھر ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں گے, فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس دور میں بھی جو مولا حسین کے ساتھ آیا وہ فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہوا, جو ساتھ نہیں آیا وہ فتنوں کا شکار ہو گیا. نور بصیرت باب مدینت العلم سے ملتا ہے. جس کے پاس نور بصیرت ہو تو پڑھ لیجیے محمد والے محمد. جس کے پاس نور بصیرت ہو وہ حق کو باطل میں تشخیص کر سکتا ہے, صحیح اور غلط کو پہچان سکتا ہے. اگر نہ بصیرت ہو, بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے البتہ. انسان جب بصیرت ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا تھا جو ماہر تیراک ہوتا ہے, ماہر تیراک اس میں اور جو تیراک ہو لیکن ماہر نہ ہو کیا فرق ہے, یا بالکل ہی نہ تیراکی جانتا ہو, دریا کی موجیں اٹھنے والی موجیں وہ بہا لے جاتی ہیں انہیں جو ماہر تیراک نہیں ہوتے, اور جو ماہر تیراک ہوتے ہیں وہ دریا پہ اٹھنے والی موجوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں, موجوں کے اوپر آ جاتے ہیں, موجیں ان پر نہیں آتی, وہ موجوں کو مینج کر لیتے ہیں اپنی تیراکی کی مہارت کے ذریعے. جو شخص بابصیرت ہوتا ہے وہ معاشرے میں جو فتنے کی موجیں ہوتی ہیں, جو طوفان ہوتا ہے, طوفان اس پر نہیں غالب آتا, یہ طوفان پر غالب آ جاتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. لہذا بعض اوقات فتنے بہت گہرے اور عمیق ہوتے ہیں, لوگ اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کا تعین نہیں کر سکتے, دوست اور دشمن کو نہیں پہچان سکتے, اچھے اور برے کی تمیز نہیں دے سکتے. اسی لیے ہم نے کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر یا اس پر ثابت قدم رکھ. کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ تو ان پر غضبناک ہوا اور نہ وہ گمراہ ہے, وہ راہ گم کرنے والے نہیں ہیں, تیرے غضب کے اسباب مہیا کرنے والے نہیں ہیں. یعنی انبیاء کا راستہ, ائمہ کا راستہ, شہداء کا راستہ, ابرار کا راستہ, صدیقین کا راستہ. دو پڑھ لیجیے محمد والے محمد. اس وقت ایک منارہ ہدایت کی ضرورت ہے لوگوں کو جس کے پیچھے چلے. لہذا اللہ کے نبی نے, میں بعد میں حدیث کو پڑھوں گا لیکن وہ اس کا ایک حصہ سن لیں, کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح, من راکبہا نجا, جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے, ومن تخلف عنہا غرق, اور جو اس سے الگ ہو جائے گا, سوار نہیں ہوگا, پیچھے رہ جائے گا, وہ غرق ہو جائے گا, یزیدیت کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گا, فرعونیت کی دلدل میں غرق ہو جائے گا. جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو لہذا کشتی کی معرفت بھی ضروری ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے چلے تو وہ اس کشتی کے ناخدا تھے جس نے دین کو بھی نجات دینی تھی اور امت کی بھی اصلاح کر دی تھی. کشتی نجات حسین. لہذا اللہ کے نبی نے کئی مقامات پر یا چند مقامات پر, میدان عرفات میں بھی, میدان غدیر قوم میں بھی, اور جب قلم دوات مانگا اس وقت بھی کیا کہا, انی تارکم فیکم الثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین, کون کون سی؟ قرآن اور میری اطرت جو کہ میرے اہل بیت, یا میرے اہل بیت جو کہ میری اطرت ہے. وہ اطرت کی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ گارنٹی ہے, ضمانت ہے, یہ وارنٹی ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا, اور یہ دو کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے, ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد کٹھے آئیں گے. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حدیث اہل سنت نے بھی نقل کی ہے, اہل تشیع نے بھی نقل کی ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اور ہمارے اہل سنت بھائی اس حدیث کی حقانیت کو قبول کر, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جانتے ہیں میرے بعد فتنوں کا گرد و غبار اٹھے گا, فتنوں کے اندھیرے چھائیں گے, دنیا پرست آئیں گے, لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے. لہذا جب آپ کو ہر طرف سے فتنے گھیر لیں تو دو چیزیں تمہارے لیے, ان کا دامن پکڑ لینا تو تم نجات پا جاؤ گے, ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. اہل بیت دشمن نے کوشش کیا کی تھی, اگر قرآن ہو اور اہل بیت نہ ہو, قرآن ثابت ہو اور قرآن ناطق ساتھ نہ ہو, پھر جو مرضی قرآن کے ترجمے کرو اور مانے کرو. جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن تنہا کافی نہیں ہے, ساتھ اہل بیت بھی چاہیے. دشمن کی کوشش کیا تھی اور قرآن کی وہ تفسیر جو پڑھ لے محمد والے محمد پر. قرآن کی جو تفسیر اہل بیت کریں گے کوئی اور نہیں کر سکتا. لہذا دشمن کی کوشش یہ تھی کہ اہل بیت رسول کو قرآن سے الگ کر دیں, ان کی مرکزیت کو ختم کر دیں, ان کی محوریت کو ختم کر دیں, لوگ ان کی طرف رجوع ہی نہ کریں, ان کے پاس جائیں, مختلف ہتھکنڈے اختیار کیے گئے, نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے ممبروں پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ اگر کسی سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو بچے پوچھتے کون لے گیا, جیسے کہ ولالی کا نام کہتے تھے کہ وہ لے گیا اٹھا, تاکہ بچوں کے ذہنوں میں نفرت ڈالے, نسلیں بغض اہل بیت میں تربیت پائیں, نسلیں لوگوں کی تربیت کی دشمنی اہل بیت میں ہو. لہذا قرآن حدیثیں گڑی گئی, پیسے دیے گئے حدیثیں گڑنے کے لیے, اسرائیلیات لائی گئی اہل بیت کا مقام کرانے کے لیے. جو آیات مولا جی کی شان میں نازل ہوئی, کہا یہ مولا جی کے کار قاتل کی شان بنا دیتی ہے. بہت عام ہے. خوارج کتنا قرآن پڑھتے تھے, کس قدر قرآن پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, کتنی نماز پڑھتے تھے, ان کی پیشانی پر نشان تھے, داغ تھے سب. اگر کوئی ان کی تلاوت قرآن کو دیکھے تو دھوکہ کھا جاتا, اس قدر نمازی قاری قرآن, رکوع اور سجود کرنے والے. لیکن انہیں خوارج کہا گیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت اور مولانا علی کو چھوڑ دیا. دشمن کی کوشش یہی تھی اہل بیت کے مقام کو گٹایا جائے, گٹایا جائے, کم کیا جائے, ان کا تذکرہ نہ ہو, ان کا ذکر نہ ہو, لوگ ان کی طرف آئے ہی نہیں. یہ کوشش وقت نہیں ہے, یہ پورا ایک سبجیکٹ, ایک ٹاپک ہے کہ کیا کچھ نہیں کیا گیا. امیر شام کو اور ان کا مقصد اہل بیت سے دور کر کے دین مٹانا تھا, حد میں دین تھا, دین کی بربادی تھی. لہذا امیر شام کو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اب سب میرے ہاتھ میں آ گئے, اب تو علی سب و شتم بند کر. اس نے کہا ابھی تک علی میں اشہد ان محمد, اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. مقصد دین کی بات, 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو ختم کر, دین کا گلا کاٹ. ایسے نہیں ہماری زیارت میں جانے واسطہ میں السلام ہو, السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, اے آدم کے وارث, اے نوح کے وارث, اے موسیٰ کے وارث, اے ابراہیم کے وارث, اے محمد عربی کے وارث, ان پڑھے محمد والے وارث انبیاء ہے اسے. 1,24,000 انبیاء کا وارث اسے. طول تاریخ میں انگنت شہداء وارث حسین حرس. لہذا امام علیہ السلام و السلام اپنی اس تحریک کے ذریعے ایک چیز جاتے تھے, وہ یہ تھے, وہ یہ تھی کہ اہل بیت کی مرکزیت مرجعیت کی طرف لوگ متوجہ ہوں, اہل بیت رسول کی طرف لوگ متوجہ ہوں. دیکھیں اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے اتنی زیادہ اہل رسول بارے میں, مولا علی کے بارے میں حدیث ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اگر آپ ظہری عمر اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد اس کو دیکھیں نہیں صاحب, اور احادیث کی تعداد دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی روز منبر لے اور اپنی اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں. اس قدر زیادہ ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. اس سال کو اگر آپ دنوں میں تقسیم کریں کتنے سال بنتے ہیں, کتنے بنتے ہیں, 7,000 دن بنتے ہیں تقریباً, جیسے تھوڑے سے اوپر 8,000 بن جاتے ہیں. اگر ایک سال کے, 3 سال کے ہم 1,000 فرض کریں تو 23 سال کے 7,000 ہو جائیں گے, 8,000 دن ہو جائیں گے, 8,000. اور روایات اس سے کئی گنا زیادہ ہے, احادیث کئی گنا زیادہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر مناسبت ہر فرصت سے بتلاتے تھے کہ میرے اہل بیت کون ہیں اور آپ کے ہادی اور پیشادوں میں کوئی کمی تھوڑی. حدیث قدیر 1,00,000 سے زیادہ حاجیوں کے درمیان بیان کیا اور ممبر بلند بنایا تاکہ جو ہو سکتا ہے وہ سنے, جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ لے, بلند آواز سے پکارا, اونچی جگہ پر کھڑے ہو. حدیث قدیر اور مسلمان معاشرے کی ابھی سوشل میڈیا ہوا ہے حدیث قدیر سے اور عید قدیروں میں واقع ہوا ہے تقریب شروع ہے بہت لوگوں, جب لوگوں کے سامنے بیان ہوتی ہے اکثریت کے سامنے تو حیران ہو جاتے ہیں کیا ایسا فرمایا اللہ کے نبی نے.
حد تک چھوایا گیا, اس حد تک اللہ کے نبی ہر روز جو ہے اہل بیت رسول کے مولا علی کے جناب سیدہ کائنات کے اسدین شریفین کے فضائل بیان کرتے تھے, ان کے مراد کے بیان خالی زبان سے نہیں عمل سے بھی بیان کرتے تھے. کیسے؟ امام حسین علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا کر یا اسدین شریفین کو اپنے دونوں کندھوں پر اٹھا کر باہر لے کے جاتے تھے. کیا مباحلہ میں مدینے والوں نے دیکھا کہ جھوٹوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے وہ سچے قوم علی نبی کے ساتھ گئے؟ یہ سب دیکھا ہوا تھا لوگوں نے. لیکن آہستہ آہستہ حکومتوں کی ضرورت تھی کہ لوگ علی سے دور ہو جائیں, اہل بیت رسول سے دور ہو جائیں. باہر بازار میں ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کے سامنے امام علیہ السلام کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے. جرت دیکھے لو, نواسے رسول کو بازار میں لوگوں کے سامنے ناسزا دینا شروع کر دیتے, دشنام دیتا. امام نے اخلاق سے لوگوں کا مقابلہ کر دیا. آپ خود سوچے کتنا بغض اور کینہ انسان کے دل میں ہو کہ رسول کو اس بے تربیت مارے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی یہ کہہ کے جاتے ہیں تو ظلم کرنا چاہے تو ظلم نہ ہو, یوں لگتا ہے کہ ان کی ذمہ داری نماز روزے حج زکاۃ تمام دینی فرائض سے زیادہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آج رسول کو بے تربیت مارے. بعض اوقات ایک انسان ظلم کرتا ہے, چوری کرتا ہے, لیکن چوری کرتے وقت بھی ظلم کرتے وقت بھی کچھ ویلیو کا خیال رکھتا ہے. ان کی بات نہیں کرتا تو کرے کر ہو جائے, اور بعض کا یہ ظلم بھی انتہائی برے طریقے سے کرتا ہے. ہر بھی ملامت کرتا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جتنے بدترین طریقے سے ظلم کر سکتے تھے ظلم, یہ ایک سمٹم ہے, نشانی علامت ہے کہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا, اس کا اندر خود سامنے آ گیا. 40-50 سال کی جو انہوں نے لوگوں کو منحرف کرنے کی, برباد کرنے کی, اہل بیت سے دور کرنے کی تحریک شروع کی تھی, اس کا نتیجہ وہ بدل لے رہے. وہ صحیح بنی کا لہذا امام علیہ السلام والسلام کی اہداف میں سے ایک ہدف کیا تھا کہ لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ ہو. اہل بیت رسول کون ہے جانیں, پہچانیں. اہل بیت رسول کی مرکزیت, محوریت کے مرکز یہ ہے. اس طرف اس چیز کو اجاگر کرنا ایک مولا حسین کا ہدف تھا. آپ چلتے چلتے دیکھیں چوتھے اور پانچویں چھٹے امام کے دور میں امام کے درس میں ہزاروں شاگرد ہوتے تھے, کئی ہزار شاگرد پانچویں چھٹے امام کے درس میں ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں گے آج بھی چاہے شیعہ ہوں چاہے سنیوں کی اکثریت ہو, وہ اہل بیت رسول کی علمی مرجعیت امامت کے قائل ہے. جس نے اہل مولا علی پر سب و شتم شروع کروایا تھا آج بھی اس سے پوچھ تو کیا حال ہوگا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیسے ہو سکتا. ایک کیا تھا کہ لوگ اہل بیت کی طرف آتے ہیں, اہل بیت کو پہچانے, اہل بیت کی مرکزیت کی طرف آتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں جتنے بھی خطبے ہیں کربلا میں بھی انسبونی من انا, مجھے پہچانو میں کون, یہ دستار کس کی ہے, یہ ماما کس کا ہے رسول پاک کا, یہ تلوار کس کی ہے رسول پاک کا ہے, یہ سواری کس کی ہے رسول پاک کی. بی بی کے خطبے بازار میں پڑھے, دربار میں پڑھے, چوتھے امام کے خطبے پڑھے, اپنا تعارف کرواتے ہیں ہم کس کے بیٹے ہیں, ہم کون ہیں. میں نے بیٹے رسول میں سے
کہتے ہیں مدینے کے اندر سوری شام بازار کے اندر قافلہ جا رہا ہے، ایک شخص مسجد سے نکلا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ناسزا کی. امام نے اسے کہا تو قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا کیوں نہیں. کہا یار سنیے آپ نے کہ نماز جو اس پاک کے قربا ہے اہل بیت ہے ان کو اس کا حق دو. کہا سنیے کیا تو نے سنیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. کہا سنیے کہ تیرا ان آیات کے ساتھ کیا تعلق. کہا وہ قربا جن کی مودت والے بیت ان کا حق دیتا لازم ہے جن پر آئے تقدیر اتری ہے وہ ہم ہیں دربار میں بی بی کا خطبہ سنے جب کہا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ پڑھ کے کیا کہا والصلاۃ علی جدی سید المرسلین درود ہو میرے جد پر جو رسولوں کا سید اور سردار ہے. امام سجاد نے خطبہ دیا دربار یزید میں کیا کہا انا برمن مکہ تھا سارا طرف میں بھی پڑھنا چاہتا مسائب میں بیٹا ہوں کس کا میں رسول پاک کے کا بیٹا ہوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ اور منا کا فرزند ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں بے دردی سے مارا گیا تو خون سرائے کربلا میں بہایا گیا. لوگ پہچانے اور اہل بیت کی طرف نوٹ کے آئے. اب دیکھیے نا اگر اہل بیت کی طرف آتے تو امام کے ساتھ بہتر ہوتے. اہل بیت اگر دین سے نکل جائیں دین اپنی اصلی حالت میں باقی رہ ہی نہیں سکتا. کوئی تو ملجا ہونا چاہیے ماوا ہونا چاہیے. عجیب نہیں ہے باب مدینہ ان کا دروازہ بند کر دیا جائے تمیم داری میں سے لوگ اور کابل آباد میں سے لوگ جس کا ماضی یہودی اور عیسائی ہے وہ آئے تفسیر قرآن کے ہیں. اس کربلا کو اس کی جامعیت کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے امام کے اس مشن کو. دین بغیر اہل بیت کے کچھ نہیں. حتیٰ جتنے بھی عبادات ہیں اگر بغض اہل بیت اور اہل بیت سے دور ہو اللہ اس کے منہ پر مار دیتا اس کی نمازیں روزے ہر سب کچھ. لوگوں کو دور کیا گیا تھا اہل بیت سے دور کا ان کے اندر فرعونیت بھری گئی تھی یزیدیت نمرودیت شدادیت بد کرداری بھری گئی تھی ان کے اندر گھٹیا پر بھر دیا گیا تھا ان کے اندر. تو پڑھ لیجیے محمد والے محمد تو جو جاتا امام نے قیام کیا اس قیام کا منشا کیا ہے منبع کیا ہے اس کا منشا اور منبع دینی غیرت ہے. غیرت ہے جیسے ہماری ناموس ہوتی ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری ہوتی ہیں ناموس ایسے ہی وطن کی ناموس ہوتی ہے ایسے ہی دین کی ناموس بھی ہوتی ہے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت وہ چیز جس کو عقلاً اور شرعاً جس کی حفاظت لازم ہو اس کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے غیرت. وہ چیز جس کی عقلاً اور شرعاً حفاظت کرنا ضروری ہو لازم ہو اگر کوئی اس چیز کی حفاظت کرنے کو غیرت کہتے ہیں اور جو حفاظت کرنے والا ہے اسے غیرت مند کہتے ہیں. روایات کے اندر غیرت کو ایمان کی نشانی کہا گیا. رسول پاک فرماتے ہیں ان الغیرت من الایمان ایمان کی نشانی ہے غیرت. جس میں غیرت نہیں ہوگی وہ بے ایمان ہوگا. لہذا اگر پڑھ لے محمد والے محمد پر میں نے چند روایات لکھی ہیں. معصوم فرماتے ہیں, امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ غیور ویحب کل غیور, اللہ غیرت مند ہے اور ہر غیرت مند کو خدا پسند کرتا ہے. جو بھی غیرت مند ہوگا خدا اسے پسند کرتا ہے. خدا کو کوئی بے غیرت پسند نہیں ہے. ان اللہ غیور ویحب کل غیور, صادق امام ارشاد فرما رہے ہیں, میرے اور آپ کا چھٹا امام ارشاد فرما رہا ہے. یہ قیام غیرت مندوں کا قیام تھا, بے غیرتوں کے خلاف, بے حیاؤں کے خلاف, بے شرموں کے خلاف. ان اللہ غیور, خدا غیور ہے, وَيُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ, اور ہر غیور سے محبت کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَلِغَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا, چونکہ اللہ غیرت مند ہے اس لیے اللہ نے تمام غلط چیزوں کو, پلیدیوں کو حرام قرار دیا ہے, ان کے ظاہر کو بھی اور ان کے باطن کو بھی. جتنے بھی حلال اور حرام ہیں اس کا تعلق یہ کیوں اللہ نے حلال کیا کیوں حرام کیا ہے, اس لیے کہ غیرت مند ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ بیٹی کی شادی ولی یعنی باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ میں آئے ربیز کے علاقے میں, میرے خیال میں 92 کی بات ہوگی یا 93, وہاں میں اپنے بات گئے ہوئے تھے تو ادھر ہمارے پاس کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ نکاح پڑھائیں. انہوں نے کہا میں تو نکلنا ہے. انہوں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں عالم. میں اور میرے دوست, ایک دوست تھے, وہ چلے گئے وہاں پر نکاح پڑھانے کے لیے. ہم نے کہا کہ لڑکی کے والد کہاں ہے, وہاں شیعہ سنی سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا وہ تو میرے گھر ہے. میں نے کہا کہ لڑکی, ان کا ہمارے یہاں رواج ہے لڑکی گھر لا کے شادی کر کپول کی طرف. میں کہا نہیں, باپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. آدھا گھنٹہ لگے گا آنے جانے میں گاڑی پر. وہ مولانا چلے گئے تو لوگوں نے سوال کیا, میں نے بتایا اللہ غیرت مند ہے, بیٹی باپ کی غیرت ہے, اس غیرت مند کو برداشت نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی مسجد سے شادی کر دے. معصوم فرماتے ہیں والے غیرت ہی ہر رحمت فواہشا ظاہرہا و باطنہا, اللہ کیونکہ غیرت مند ہے, جتنے بھی حلال و حرام ہیں اس لیے حلال ہے اور اس لیے بالکل اس لیے حرام ہے کیونکہ اللہ کی غیرت نوازا نہیں کرتی اس پر کوئی عمل کرے. جتنے بھی محرمات ہیں ان کی حرمت حرام ہونا اس لیے کہ خدا غیرت مند ہے. لہذا روایت پڑھ لے محمد والے محمد پر. معصوم فرماتے ہیں مولا علیہ الصلوۃ والسلام, جو شخص غیرت مند نہیں ہوتا فہو منقوص القلب, اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے, یعنی کوئی اچھائی بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی جو بغیرت ہے. ہمارے ائمہ کے پر امین ہے, پریشان تو نہیں ہو رہے نا درود محمد والے محمد پر. ہمارا خیبر یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچیں. اگر ہم نے حرام چیزوں سے بچ لیا تو ہم نے اپنے زمانے کے خیبر کو فتح کر دیا. لہذا ایک اور درود پڑھ لے محمد و آل محمد. تو پر دو نیچے اور سن لو, اللہ کے نبی فرماتے کان ابراہیم و ابی غیورن, میرا بابا میرا جد ابراہیم غیرت مند تھا, وہ انا اغیر منہ, اور میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں. امام الانبیاء ہے نا, صفات میں اگر برابر ہو تو امام نہیں ہوگا. اگر وہ عابد ہیں تو میں ان سے عابد تر ہوں، اگر وہ زائد ہیں تو میں ان سے زائد تر ہوں، اگر وہ علم لدنی کے مالک ہیں تو میں ان سے عالم تر ہوں۔ اور میرا بابا جد ابراہیم نبی غیرت مند تھا اور میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ میں صاحب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن چوتھے امام سے، چوتھے امام جو درد تھے نا، سب سے زیادہ درد غیرت کا درد، جو خوب ملاقات کر رہے امام۔ بارہویں امام کو بھی کون سا غم خون رلاتا ہے؟ کہتے ہیں نا یہ میں خون رہوں گا، کون سا غم خون رلاتا ہے؟ پوچھا گیا امام سے، کہا میری دادیوں کا سر ننگے بازاروں کا غم۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے، مرزا شرازی بزرگ، جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، اور برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے یہاں پر برصغیر پر قبضہ کیا، وہ ناکام ہو گئی۔ وہ مجلس میں بیٹھے تو ذاکر نے پڑھا، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، علی کی بیٹی زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی۔ آگے پڑھنے لگا، رک جا، ابھی اس جملے کا حق ادا نہیں کیا ہم نے، ابھی اسی پر ہمیں رونے دے اور ماتم کرنے دے۔ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں، غیرت کا درد، غیرت۔ آپ مجھے بتائیں، ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے چل کے فرماتے ہیں معصوم، ارغم اللہ انف من لم من لا یغارو من المومنین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خدا اس بندے کی ناک خاک پہ کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو مومن تو کہتا ہے لیکن غیرت مند نہیں ہے۔ ارغم اللہ انف من لا یغارو من المومنین، ارغم اس کی ناک کو رگڑ دیتا ہے، خاک پر، زمین پر رگڑتا ہے۔ کون؟ اللہ رگڑتا ہے، اللہ سے دلیل و رسوا کرتا ہے۔ من لا یغارو من المومنین، جو مومنین میں سے غیرت نہ کرے، اپنی ناموس کا خیال نہ کرے، اپنے گھر والوں کے پردے کا خیال نہ کرے، حیا کا خیال نہ رکھے، اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھے، مہروں پر نہ مہروں کا خیال نہ رکھے، ان کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اور دوپٹے ہو گئے، سرنگ کے پاس نکلے اور کہیں میں مومن ہوں۔ خدا اس مومن کی، جعلی مومن کی، خدا کہتا ہے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ اور پہلی حدیث کیا تھی؟ ان الغیرت من الایمان، غیرت ایمان کی نشانی ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور غیرت نہیں کرتا۔ معصوم فرماتے ہیں، آپ کے میرے پیشوا فرماتے ہیں، خدا اس کی ناک کو خاک پر رگڑتا ہے، یعنی ذلت و رسوا کرتا ہے اسے۔ جو بے بندگی ہے، جو بے حیائی پھیل رہی ہے دن بنے، کل جن کے گھروں میں چادریں ہوتی تھی، آج ان کے گھروں میں، بچیوں کے گھروں میں دوپٹے بھی نظر نہیں صحیح طرح سے آتے۔ یہ غیرت مندوں کی مجلس اللہ ہے، جو سارے مولا کے ساتھی تھے سب غیرت مند تھے، سب غیرت مند تھے۔ خوف کی وجہ سے عام طور پر دشمن کے مقابلے میں انسان کے حوصلہ جواب دے جاتا ہے، جب اکیلی بیوی اور بچے ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، ان کے سر پر جو چادریں تھیں نا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی تھی جب یہ خیمہ میں داخل ہو کے لوٹ رہے تھے۔ چادر سالن کسی کے ہاتھ میں نہیں گئی، ٹکڑوں میں پٹکی گئی ان کے ہاتھ میں۔ یہ میری غیرت کی شہزادی۔ اس طرح سے یزیدوں سے اور شبروں سے میری چادر کی حفاظت رکھی رہی ہے۔ میں عزادار مولا حسین ہوں، غیرت مند امام کا عزادار، غیرت کے امام کا عزادار۔ امام اس لیے اٹھے تھے، توجہ چاہتا ہوں، غیرت اگر غیرت مندی چلی جائے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، معاشرہ گند کا ایک متعفن ڈھیر بن جاتا ہے۔ ہمارے ہماری ذمہ داری ہماری مجالس سے پیغام میں غیرت آنا چاہیے، لوگ غیرت مند بننے چاہیے. خدا گواہ ہے بعض اوقات ایسی جگہ پر بعض اوقات کسی کے مہمان جاتے ہیں یا کہیں بیٹھتے ہیں یا کہیں اسی سے ملنا ہوتا ہے اپنے جاننے والے سے، افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، حیا سے سر جھک جاتا ہے. غیرت نہ ہو تو پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے پاک دامنی غیرت نہ ہو تو. مرد، عورتیں، بچے، ہماری بچیاں عفت اور پاک دامنی کی پیغمبر ہونی چاہیے. یہ معاشرے میں رواج دے غیرت کو، حیا کو، شرم و حیا کو، پاک دامنی کو، دامن پاکو، عفت کو. یہ نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں حجاب ہی نہ ہو، پردہ ہی نہ ہو، حدود الہیہ کو پاؤں تلے رون ڈالے. اللہ نے محرم نہ محرم کیوں رکھے؟ کبھی موقع ملا اس موضوع بات کروں گا، موقع نہیں ہے. بہرحال مولا فرماتے لعن اللہ من لا یغار، یا یہ بدعا ہے یا خبر ہے، یا تو کہ اللہ لعنت کرے اس پر جو غیرت مند نہیں ہے، مولا علی کا جو مطلب ہے، یا کہہ رہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پر جو غیرت مند نہیں ہے. اگر دعا ہے تو مستجاب ہے، اگر مولا علی خبر دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، پھر بھی لعن اللہ من لا یغار، جو بے غیرت ہے اللہ اس پر لعنت کرائے گا. اور وما احد اغیر من اللہ، یہ مولا علی کا جملہ ہے، آپ امام کا جملہ آیا جی، پریشان تو نہیں ہوتے نا مولا کے جملے سن کر. بعض وقت میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی تقریر کروں صرف قرآن کی آیتیں اور آئمہ کے فرمان سناتا رہوں، اپنی بات ہی نہ ہو. عجیب، وما احد اغیر من اللہ، تمام انبیاء سے غیرت مندر کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. مولا علی فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے. میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے روز عاشور اور اس کے بعد 6 مہینے تک آسمان سن رہا ہوں. خدا کی غیرت گوارا کرتی تھی کہ میری شہزادی کے سر سے چادر اترے. خدا غیرت مند ہے، اس کا اثر ہوگا. اس آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے لیے اثر ہوگا. بہرحال تو امام غیرت، غیرت یعنی جس کی چیز کی حفاظت عقلاً شرعاً لازم ہو اس کی حفاظت کرنے کا نام غیرت ہے، اور جو حفاظت کرتا ہے وہ غیور اور غیرت مند ہے. دور پڑھ لے محمد والے محمد. امام دین کی غیرت ہے، دین کی ناموس ہے، تو دین کی ناموس کی دین کی حفاظت کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے نا. تو دین کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہو گیا؟ غیرت. امام کیوں اٹھے؟ امام کی غیرت کا تقاضا تھا کہ دین کی ناموس کی خاطر اٹھے، دین کی حفاظت کے لیے اٹھے، دین بچانے کے لیے اٹھے. دین کو کس سے بچائیں؟ یزیدیت سے. یزیدیت اگر امام نہ اٹھتے، یہ جو ہمارے یہاں علماء اور خطبہ بیان کرتے ہیں سچ ہے، ہر حرام حلال ہو جاتا، وہ کر رہا تھا، ہر حرام حلال ہو جاتا. یزید کے بارے میں جو ہمارے ثانیہ زہرا نے آیات پڑھی اس کے دربار کے اندر، وہ اس کے بارے میں پڑھی جاتی ہے جو کافر ہوتا ہے. جناب سکینہ بنت الحسین نے جو روایت کی پڑھے محمد والے محمد پر، میں اس کا خلاصہ کر دے دوں کیونکہ وقت کم رہ گیا. بی بی روایت کرتی ہے کہ ہم دربار یزید میں قیدی تھے، میں نے یزید سے کسی القلب انسان نہیں دیکھا، اور کافروں اور مشرکین کی نسبت اس سے زیادہ برا انسان نہیں دیکھا، کافروں سے بھی بدتر، مشرکوں سے بھی بدتر. جناب سکینہ بنت الحسین اس کے بارے میں کون سے لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر، یعنی کفر کی آخری جو حد ہوتی ہے نا اس سے بھی آگے نکلا ہوا بدترین کافر اور مشرک. جناب سکینہ بنت الحسین اس کے بارے میں وہ روایات کر رہی ہیں، وہ جملے استعمال کر رہی ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ یزید دین سے نکلا ہوا تھا، خارج حدیث سے. خود یزید کے جملے سنے، جو شعر پڑھے لائتا درپڑ لے محمد والے محمد، لائتا اشیاخی بے بدر شاہدو، کاش میرے جو بزرگ بڑے جنگ بدر میں علی کی تلوار سے مارے گئے، آج وہ دیکھتے میں نے کیسے پیغمبر اور علی کی اولاد سے انتقام لیا ان کا. لعبت بالملک، لعبت ہاشم بالملک فلا جاء خبر بلا وحی النزل، بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ بجایا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے خبر نہیں آئی تھی. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ایک کافر کہہ سکتا ہے؟ ایسا شک مسلط ہو گیا تھا لوگوں کے اوپر، کافر حلال کو حرام کرنے والا اور حرام کو حلال کرنے والا. بی بی خود اس نے کہا امام علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں کہ یہ یزید کافر اسلام کے حلال اٹھتے سخت خطرہ اسلام کو. کیا کہا؟ علی الاسلام السلام اس بولیت اللہ بر یزید، جب یزید جیسے حاکم ہو جائے پھر اسلام کا خاتمہ ہے، بربادی اسلام کی، اس کو سمجھ نہیں، اس کو مارا بھی نہیں. میں نے امام جانتے تھے کہ یہ ولی آپ کو پتا ہے نا، امیر شام نے اپنی زندگی میں اس کو ولی بنایا تھا، سب سے نئے لے لیجیے، معلوم تھا کہ امیر شام کے پاس کون بیٹھے گا، باپ نے بیٹے کو بنا لیا بڑا اور لوگوں سے بہتر ہوگی. امام جانتے تھے سارا کچھ، ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ ولی عہد حکومت کرے گا. آج بھی دنیا میں رواج ہے ولی عہد وہی بادشاہ بنتا ہے، سعودیہ میں دیکھے ان لوگوں پر دیکھیں، امام جانتے تھے. لہذا امام یزید کو فرصت نہیں دینا چاہتے تھے، کسی طرح بھی یزید کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے. لہذا امام نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ جو ہی یزید بیٹھے گا اس کو فرصت نہیں دینی. میں نے لہذا امام تیزی سے نکلے، جلدی سے نکلے، ایسا نہیں ہے کہ اچانک نہ، پروگرام پہلے سے بنایا ہوا تھا، اپنے پروگرام کے مطابق نکلے بغیر وقت ضائع کیے. اور پھر ان کی جو حکمت عملی تھی میں نے کل بیان کر دی ہے، کل عرض کروں گا، تین تھی اس میں، ہجرت، شہادت اور اسیری دشمن کی نظر میں، ان کے ہاتھوں کو رسیوں میں باندھا جا سکتا ہے، ان کی بصیرت، ان کے شعور، ان کی عزت نفس، ان کی انسانی کرامت، ان کی حریت کو کوئی شخص قیدی نہیں بنا سکتا. لہذا تین مرحلے تھے، ہجرت، اسیری بھی حقیقت میں ہجرت تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت جو شروع ہوا ان کی شہادت پر ختم ہو گیا، لیکن شہزادیوں کی ہجرت کا سفر جاری رہا اسیری کی شکل میں. کل عرض کروں گا. تو دوستو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی. اب قرآن میں جا کے آیات ہجرت پڑھیں. ہجرت کی، اگر مجھے موقع میں ملا عرض کروں گا، تمام انبیاء نے کی ہے، لیکن مولا حسین جیسی ہجرت کسی کی نہیں. سب نے ہجرت کی ہے، ایسی ہجرت کسی کی نہیں. سب نے شہادت کو گلے لگایا یا قربانیاں دی ہیں، مصیبتیں جی لی ہیں، لیکن ایسی شہادت، ایسا ابتلا، ایسے مصائب کسی کے نہیں. اکثر انبیاء کے پسماندگان کو مصیبتیں جھیلنا پڑی، لیکن جیسے مصائب میری شاریوں پر آئے عصر عاشور کے بعد، ایسے کسی پر نہیں آئے. مرحلہ شہادت میں مولا کے ساتھ 72 شہید تھے، سارے عاشق شہادت تھے. وہ جانتے تھے کہ ہم نے کس کام کو انجام دینا ہے، جس نے صدیوں تک، قیامت تک یزید کے خلاف اس شجرہ طیبہ کی آبیاری کرنی ہے، جس نے قیامت تک یزید کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے. ظلم سے ٹکراؤ کے شجرہ طیبہ کی اپنے خود سے آبیاری کرنی ہے. اگر آج 5 منٹ اوپر ہو جائیں آ جائیں تو میں مر جاؤں. ٹھیک ہے، جملہ سنو پھر سمجھ آئے گا میری اگلی بات. میں سب مسائل کر پڑھ دوں گا، مسئلہ نہیں ہے. اگر میں اکیلے پڑھوں تو میں زیادہ مسائل پڑھتا ہوں، اگر اکیلا نہ ہو پھر کچھ کرتا ہوں کم پڑھتا ہوں. شہید مصطفیٰ چمران، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران، یہ پلازما فزکس کا پی ایچ ڈی تھا، ناسا کا استاد تھا، وہاں پڑھاتا تھا، کام کرتا تھا امریکہ میں، برکلے یونیورسٹی سے، کیلیفورنیا سے پی ایچ ڈی تھا. یہ وہاں سے نکلا، استعفیٰ دے کر اس نے ٹریننگ لی، کمانڈو بنا، جنوبی لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا، اس سے پہلے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ تھی، یہ جنوب لبنان میں آیا اور وہاں پر مظلوموں کی مدد کرتا رہا. جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو جب انقلاب آیا تو ایران آ گیا اور یہاں کے وزیر دفاع بن گیا. تو شہادت سے پہلے اس کے جملے سنے. کہتا ہے، اے میرے بازو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں زندگی اور موت کی سرحد پہ پہنچ گیا، اب میرا ساتھ دینا. اے میرے کندھو، تم نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے، تھوڑی دیر اور یہ بوجھ برداشت کرنا. اے میری نگاہوں، اپنی تیز بینی کو اور تیز کرو. اے میرے پاؤں، اپنی پھرتی میں اضافہ کرو. کیوں؟ میں نے آج موت کے سامنے رقص کرنا. میں مکتب کربلا میں تربیت پایا، موت کا میں کیسے سامنا کروں گا؟ میرا مولا حسین دیکھے گا، میرا امام علی دیکھے گا، میرا آقا مولا عباس دیکھے گا، علی اکبر دیکھے گا. موت کے سامنے جانا، بڑے بڑوں کے جگر پانی ہو جاتے ہیں، پتے پانی ہو جاتے ہیں. یہ جو کربلا میں آئے، انہیں موت کربلا نہیں لگی آئی، یہ موت کے تعاقب کربلا آئے ہیں، انہیں ارادے سے آئے ہیں، انہیں ارادے سے آئے ہیں. دوستو، میں اکثر جملے بولتا رہتا ہوں، معاشرہ بے وفا ہو گیا تھا، بے وفا مر ہی تھی معاشرے، اسے ایک مسیحا کی ضرورت تھی، چاہے اسے زندگی دے بری وفا. اور مولا حسین وفا کو ایک نئی حیات اور زندگی دینے کے لیے مولا عباس کو لائے تھے. عباس چاہیے تھا جو مری ہوئی وفا کو زندگی اور حیات دے، مسیحائی کرے. اس لیے آج تک ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ خدا وفا، وفا کا خدا. اسی طرح شجاعت مر گئی تھی، غیرت اور حمیت مر گئی تھی، انسانی شرافت اور عزت نفس مر گئی تھی، سارے سے لیا تھے دین بچانا اور ان صفات کو زندہ کر کے معاشرے کو تزریق کرنا تاکہ معاشرے کے اندر جڑ پیدا کریں، پھر سے اٹھیں۔ لہذا جو لوگ امام کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک حسن ابن قاسم ابن حسن تھے، مولا امام حسن کا یتیم بیٹا، کہتے ہیں کہ شب عاشور 13 سال کا ہے، توجہ کریں میں کوئی بات، 13 سال کا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یہ 13 سال کے بچے ہوں گے نا، یا دیکھے ہوں گے نا، بڑے ہوں گے، 13 سال کا بچہ ہے۔ جب یتیم ہوا تو 2-4 سال کا تھا، شب عاشور 13 سال۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کہا چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، سب سے پہلے کون اٹھا تھا؟ ابوالفضل عباس۔ مولا آپ نے کیا فرمایا، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہر ایک نے اعلان وفا کیا، امام نے سب کو شہادت کی بشارت دی۔ یہ جو کہ چھوٹا تھا نا، سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اچھا ہے نا، بڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، علی اکبر آگے ہیں، ابوالفضل عباس آگے ہیں، بریر آگے ہیں، حبیب بن مظاہر آگے ہیں، مصعب جوس سارے آگے ہیں، بڑے کریم لوگ تھے۔ سب سے پیچھے کون ہے؟ خیمے کے کونے میں قاسم ہے۔ جب امام نے کہا نا سب شہید ہو جاؤ گے، یہ میرا شہزادہ اٹھا، ذہن میں خیال ہے شاید بڑوں نے شہید ہونا ہے، کہتے ہیں چچا کیا کل کے شوقا کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ آئے آج نجمہ خاتون کو پرسا دے، میری شہزادیوں کو پرسا دے جنہیں کسی نے پرسا نہیں دیا، اپنے بچوں کی شہادت کے بعد، اپنے مردوں کی شہادت کے بعد لوگ پرسا نہیں دینے آئے، سروں سے چادروں کو لوٹنے آئے اور انہیں بازاروں درباروں میں لے گئے۔ امام نے جواب نہیں دیا، کہا یا وہ نہیں کیف عندک الموت، میں بول دیا کاش کوئی وہ لہجہ سن سکتا۔ جب یہ کھڑا تھا قاسم، امام نے کس نگاہ سے دیکھا تھا؟ امام کی نگاہوں میں کیا تھا؟ جب قاسم کو دیکھا سراپا امام حسن نظر آئے، کہا یا بنی میرے پیارے بیٹے، کاش وہ آواز سن سکتے، لہجہ امام کا کیسا تھا؟ یا بنی کیف عندک الموت، میرے لال تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ کہا الموت عندی احلی من العسل، میرے جان موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے، میں قربان جاؤں قاسم تیری معرفت پر۔ ہادی اللہ فدا کا مک، ہاں میرے لال تجھ پر تیرا چچا فدا ہو جائے، تو نے بھی شہید ہونا ہے، تیرا تو تیری شہادت بہت سخت ہوگی، تو کو جا تیرا جو چھوٹا بھائی چشمہ علی اصغر ہے نا، وہ بھی شہید ہو جائے گا، سوچتا ہے علی اصغر چل نہیں سکتا، تڑپ کے کہتے ہیں چچا کیا کل یہ بے غیرت خیموں میں آ جائیں گے؟ عرض کروں گا قاسم تو سوچ کے تڑپ کے رہ گیا تھا، کاش تو اسر عاشورا ہوتا، کس طرح ظالم جی گھوڑوں میں سوار خیموں میں داخل ہو گئے۔ اجرکم اللہ، روز عاشورا آ گیا، بہت مسکنے لگا، روز عاشورا آ گیا، عوام انصار شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے امام نے علی اکبر سے کہا، علی اکبر، علی اکبر اٹھو اور میدان میں جاؤ۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد کہتے ہیں قاسم آگے مولا حسین کے پاس۔ قاسم کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے علی اکبر کو اجازت دی ہے نا، مجھے بھی اجازت دے دیں گے۔ امام نے اجازت سے تاخیر سے کام لیا، قاسم پریشان ہو گیا، جا اللہ یقبل یدیہ ورجلیہ، کبھی امام کے پاؤں چومتا ہے, کبھی امام کے ہاتھ چومتا ہے. کہہ دو مولا, مولا مجھے اجازت دے دیجئے, جب علی اکبر زندہ نہیں رہا قاسم کیوں زندہ رہے. اجرکم اللہ. بلاخر پریشان ہو کے سر زانوں میں رکھ کے بیٹھ گیا. بعض علماء نے تو ملکہ بعض نے پڑھا ہے, اس کو یاد آ گیا میرے بابا نے آخری وقت میرے والد صاحب ہی پڑھا تھا, اور کہا تھا میرے بیٹے جب سب سے زیادہ کوئی پریشانی آ جائے نا تو یہ تعویذ کھولے نا, سی مشکل آ رہے گی. تعویذ کھولے کا ہوا ہے کہ قاسم سے کہا کہ میرے حسین کی کربلا میں نصرت کرنا, میری نیابت میں مدد کرنا, ساتھ دینا حسین کا. اور جب یہ خط مل گیا, نامہ مل گیا, مولا حسین کے پاس لے کے چلا گیا. امام نے جب امام حسن کی تحریر دیکھی نا, چومنے لگے, کبھی آنکھوں کو لگاتے کبھی چومتے, اور امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کہتے قاسم کو گلے سے لگا دیا, دونوں چچا بھتیجا اتنا روئے کہ اب تو وش یا علیہ وا رش کھا کے کہتے زمین پہ گر گئے. پتا نہیں ساری زہرا نے کیسے ہوش دلایا تھا. علماء بیان کرتے ہیں قاسم کو امام نے خود تیار کیا, قاسم کے بدن پر زرہ نہیں تھی, امامہ باندھا, اور امامے کو ایسے باندھا جیسے طاعت الحدق باندھتے ہیں, جیسے میت کو طاعت الحدق باندھتے ہیں ایسے امام نے امامہ باندھا. اور ایک مرتبہ خود اٹھا کے گھوڑے پر سوار گیا. آئے علماء نے بیان کیا قاسم کے پاؤں قاسم کے پاؤں نالے تک نہیں پہنچتے تھے, قاسم کے پاؤں زیر سے زمین سے بہت اوپر تھے. قاسم آگے بڑھے, کیا دیکھا دوستو دنیا نے؟ امیر ابن مسلم راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, حسین کے خیموں سے چاند کا ٹکڑا نکلا ہے, بدن پر زرہ نہیں ہے, سر پر لوہے کا گود نہیں ہے. جب میدان جنگ میں سب سے پہلے اس نے حملہ کیا یزید کے پرچم دار پر, اسے واسل جہنم کیا. اس کے بعد جنگ لڑنا شروع کی, کئی لوگوں کو گرفتار کیا, جب اکیلے مقابلہ نہیں کر سکے آئے قاسم کو گھیر لیا. کوئی پتھر کا وار, کوئی تیر کا وار, آئے کوئی تلوار کا وار, ایک ظالم نے تلوار ماری قاسم کے سر پہ لگی. قاسم نے مبار کی گاتا جان, قاسم زیر سے زمین پہ گر گیا. کہتے امام ایسے اٹھے چلے جیسے باز شکاری تیزی سے اٹھتا ہے, اور گلا کتنا جس میں شیر میں جب داغ ہوتا ہے. امام جب قریب پہنچے وہ ظالم قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا تھا, امام نے اس پہ وار کیا, اس کو واسل جہنم کیا. ایک مرتبہ امام نے وہاں جنگ کی, جب گرد و غبار اٹھی نا دنیا والوں نے کیا دیکھا, قاسم کا سر مولا حسین کی آغوش میں ہے اور قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اور مولا حسین کہہ رہے ہیں قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے, تو اسے بلائے وہ اس وقت پہنچے جب تو پامال ہو چکا ہو. ایک مرتبہ امام نے قاسم کو اٹھایا, آخری جملے سنو, قاسم کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا, اور جب قاسم کو لے کے چلے نا علماء نے لکھا ہے قاسم کے پاؤں زمین چوم رہی تھی. قاسم تو بچہ تھا نا, شیخ جابر تستری کہتے ہیں امام کے سینے سے لگا ہوا تھا نا, آئے پاؤں زمین سے کیوں لگ رہے تھے؟ کہتے دو وجہ ہو سکتی ہے, یا حسین کی کمر جھک گئی تھی, یا قاسم کی آج پامالی کے بعد سنانے کے قابل نہیں رہی. وہ کہتے ہیں کربلا میں دو شہید پامال ہوئے ہیں, ایک حسین اور ایک قاسم. کہتے ہیں فرق ہے, حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے اور قاسم زندہ پامال ہوا. کہتے ہیں قاسم پر سلام امام کا لوگوں نے نقل کیا ہے, امام فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں کو آ گئی, اور بائیں کی اٹھ کر ٹوٹ کر دائیں کو آ گئی. قاسم کو لے گئے گنے شہدا میں, کہاں رکھا؟ علی اکبر کے لاشے کے پاس رکھا, اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے, ایک ہاتھ علی اکبر کے بدن پر رکھا, ایک قاسم کے بدن پر رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا وا غربتا اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین. بس یا رب الذین ظلموا یا من ظلم یا رب.